بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تربیت اور تعلیم کے نبوی اصول درس جاری ہے. آج کی نشست میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، پچھلے درس کا مختصر سا خلاصہ، نمبر دو، علم اور تعلیم جو دوسرا پوائنٹ تھا، نمبر تین، تربیت کا معنی، نمبر چار، تربیت کی قسمیں، اور نمبر پانچ، تربیت کے ارکان. پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اس اہم موضوع پر بات کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں میں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے، خاص طور پر جو والدین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو کے دل میں یہ درد موجود ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا میں شکر گزار ہوں. یہ عظیم والدین اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ لوگوں کو یہ حق باتیں جو ہیں آسان طریقے سے بیان کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ میری باتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور پھر میں سب انٹرنیشنل اسکول کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم سب مل کے یہاں پہ آ کے ان اہم دروس کے سلسلے کو جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے انہوں نے یہ جگہ مہیا کی ہے. اس میں جو بھی آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. پچھلے درس کے متعلق میں نے ایک سوال کیا تھا درس کے مقدمے میں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں، چاہے وہ اردو میڈیم ہو، چاہے وہ انگلش میڈیم ہو، چاہے وہ عربی میڈیم ہو، چاہے وہ مہنگے سے مہنگا سکول ہو یا وہ سستے سے سستا سکول ہو، کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ ہمارے بچے روزانہ 7 سے 8 گھنٹے تقریباً 12 سال تک سکولوں میں پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے، نہ بات کرنے کا صحیح طریقہ ان کو آتا ہے، نہ ان کو اپنے بیٹھنے کا ادب ہے، نہ وہ عمل اچھا کرتے ہیں، اور نہ جو پڑھا ہے وہ ان کو یاد رہتا ہے. قرآن مجید تک صحیح تلفظ سے وہ پڑھ نہیں سکتے، ایک چھوٹی سی حدیث ان کو یاد نہیں. ان کے اخلاق اور آداب ہم بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. اب غور کریں، 7 سے 8 گھنٹے روزانہ اور 12 سال ہمارے بچوں نے پڑھا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلا ہے. تو ظاہر جواب ہمیں، اور یاد رکھیں، اس جواب دینے سے پہلے یہ میں نے آپ کو مقدمے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ یا کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں. یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں جواب دینے سے پہلے کہ تعلیم میں اخلاق اور آداب بنیاد ہیں، اور اخلاق اور آداب سے مراد صرف یہ نہیں کہ بچہ سلام دیتا ہے، بچہ خاموش رہتا ہے، لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، یا بچہ جو ہے وہ اچھے الفاظوں سے بات کرتا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتا ہے، اور والدین کا فرما بردار ہے. یہ صرف ان کو آداب نہیں کہا جاتا ہے، اخلاق صرف یہ نہیں ہے. آداب اور اخلاق اور ہر علم کی بنیاد، یاد رکھیں، وہ شریعت کا علم ہے، کیونکہ آداب اور اخلاق کی بنیاد عدل و انصاف ہے، اور عدل و انصاف کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور جو شریعت کے علم سے نواقف ہے وہ حقوق کی ادائیگی سے بھی نواقف ہے. اللہ تعالیٰ کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، صحابہ کرام کا حق، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسوں کا حق، معاشرے کا حق، چھوٹوں کا حق، بڑوں کا حق، یہ حقوق جو ہیں، کیا ہمارے بچے، کیا ہم خود ان حقوق سے واقف ہیں؟ تو جواب اس دن بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ ہم موجودہ جو بچوں کے تعلیمی حالات ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں. اکثر لوگوں کا یہ جواب ہے اور یہ سچ بات ہے. ہاں بعض لوگ ہوں گے راضی جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت ماشاءاللہ دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق دے رہے ہیں، سلف کی سمجھ کے مطابق دے رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے ایسی تربیت دیں اپنے بچوں کی اور اپنی تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت یا اچھی تعلیم نہیں ہو رہی؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے درس میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچے سے سرٹیفکیٹ چاہیے. ہم بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں بچہ ایک کلاس پاس ہو چکا ہے، دوسری پاس ہو چکا ہے، دسویں پاس ہو چکا ہے، بارہویں پاس ہو چکا ہے، پی ایچ ڈی وہ کر چکے، ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں صرف اس لائسنس سے، اس سرٹیفکیٹ سے ہمیں واسطہ ہے، ہمیں اس کی تربیت سے، اس کے تعلیم سے، اس کے آداب و اخلاق سے، اس کے حقوق کی ادائیگی سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن اب ہم نے اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں اور ہمارے بچے ہمارے بہتری کا، ہماری خیر خواہی کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں. اور جن پوائنٹ پہ میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی وہ مقدمے کے طور پہ کہ تعلیم اور تربیت میں فرق، تعلیم بنیاد ہے ہر تربیت کی، تعلیم علم کا نام ہے اور تربیت اس پہ عمل کا نام ہے. جیسے آپ جس بنیاد پر آپ بچوں کی تربیت کریں گے، اپنی تربیت کریں گے، اسی پر آپ عمل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا عمل کیسا ہے. پھر تربیت عبادت، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ یہ محسوس کریں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. اور جو نیک اور اچھا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور اچھا عمل کبھی ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیں. آپ اسے عبادت سمجھیں، آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں. ہم بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. سچ بات ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے شاید ہم ڈرتے ہیں، شاید ہمارے پاس وقت ہے لیکن وقت یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کیوں وہ چھپاتے ہیں اپنا، کیوں بوجھ سمجھتے ہیں ہم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رکھیں بچوں کی تربیت عبادت ہے اور ہم اس عبادت کو کس طریقے سے، بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبادت، کوئی بھی عبادت، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے ارکان ہوتے ہیں، اس کے شروط ہوتے ہیں، اس کے طریقہ ضوابط ہوتے ہیں. جیسے کہ نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز کے ضوابط ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا ہے کہ تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس کے مطلب ہوا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہم تربیت بچے کو، جو بچے کو تربیت کریں تو ہم یہ محسوس کریں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ میں نے بیان کیا کہ تربیت خاص علم ہے اور اس کے خاص ضوابط ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ خاص علم کیا ہے، کیسے سمجھیں، بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں، یہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا کچھ تجربہ ہے کچھ سالوں کا جو میں نے جمع کیا تھا مختلف علماء سے، مختلف کتابوں سے، یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی کس طریقے سے بہترین تربیت کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے مجھے بہت پیار اور اچھا مادہ ملا ہے کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان علماء کی تربیت کی جو آج اس دنیا میں بڑے عظیم ہیں اور علماء کے سردار ہیں، جیسے کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، وہ ایسے لوگ تھے، عظیم تھے، جو زمین پر چلتے ہوئے تارے تھے، جن کا ذکر تا قیامت رہے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہے، بوڑھوں کی تربیت کی ہے، عورتوں کی تربیت کی ہے، مردوں کی تربیت کی ہے، جوانوں کی تربیت کی ہے، کافروں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، کیا تھا، بدکاروں کے ساتھ کیسا تھا، فاسقوں کے ساتھ کیسا تھا، نیکاروں کے ساتھ کیسا تھا. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، تربیت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں موجود ہے واضح الفاظوں میں، ہم ان سے بھی انشاءاللہ کو بنیاد اور اصول بنائیں گے، کیونکہ دروس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کے نبوی اصول، ہم تعلیم کے اصول بھی جانیں گے اور تربیت کرنے کے اصول بھی جانیں گے. اور میں نے جو مادہ جمع کیا اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے، وہ ان ماہرین سے بھی ہے جو دنیاوی علم میں ماہر ہیں اس علم کے، تربیت کے علم کے، تو ان لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ ہم دونوں کو میں ایک ساتھ ذکر کروں گا کہ دنیاوی جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تربیت کیسے ہونی چاہیے، اور جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کے کیا اصول ہیں، اور ہم مسلمان ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق کریں گے، ان کی یہ ہماری بنیاد ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان ماہرین کے مشوروں سے بھی محروم نہیں کریں گے کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم میں مہارت حاصل کی ہے تربیت کے میدان میں. اور پھر میں نے آخر یہ بیان کیا تھا کہ میرا ان دروس سے مقصد کیا ہے. میرا جو بنیادی مقصد ہے، میں نے 25 کے قریب بیان کیے تھے، وہ یہ ہے، ایک ہی سمجھ لیں آپ اگر 25 آپ کو یاد نہیں رہتے، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن مجید پر، صحیح حدیث پر، سلف صالحین صحابہ کرم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق کریں، اور ہم اپنے بچوں کے میں یہ اخلاق پیدا کریں، نبوی اخلاق پیدا کریں، صحابہ کرام کے اخلاق پیدا کریں. ہم اپنے بچوں کو عظیم دیکھنا چاہتے ہیں، تو عظیم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر عظیموں کو راستہ اپنانا پڑے گا. اس لیے آخری جو درس ہوگا انشاءاللہ عظیموں کو تربیت کیسی ہوئی، جو میں نے آپ کو پڑھایا ہوگا اس کو پریکٹیکل دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیموں کو صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی اور وہ کیسے عظیم بنے تھے. آج کی نشست میں تربیت کے معنی علم اور تعلیم، اس تربیت سے پہلے علم اور تعلیم کے متعلق میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پچھلے ہفتے میں، میں ایک مکمل درس دے چکا ہوں تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہے، ڈیڑھ گھنٹے کے قریب ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت، اس میں میں نے تعلیم کے متعلق بنیادی باتیں بیان کر دی ہیں، تو میں دوبارہ اس پہ بات نہیں کروں گا، وقت ویسے ضائع ہو جائے گا. اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے بتایا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس پچھلے ہفتے میں اس درس کو سنا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. کچھ فائدہ ہوا نہیں، سچ بتا، یہ نہیں کہ میں نے کہا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے خوش نہ کر یار، مجھے سچ سے محبت ہے. اس درس سے کچھ فائدہ ہوا، وہ ایک بنیادی درس ہے، یعنی تعلیم کے متعلق ہے وہ، اس میں تربیت کی بات میں نے نہیں کی. جو بات تربیت ہی کرنی تھی وہ ان دروس میں میں نے جمع کیا تھا، ان دروس میں میں نے کرنی تھی. اگر اس میں کوئی چیز آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، آپ مجھ سے درس کے بعد سوال کر سکتے ہیں. جو بھی درس میں یہاں پہ دے رہا ہوں، کوئی چیز آپ کو مشکل لگے یا سمجھ میں نہ آئے، آپ سب کا حق ہے، حضروں سامعین کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کی وضاحت مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ درس کے بعد ہو اگر وقت ہمیں ملتا ہے، یا وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہو، یا میرے پاس آ کے براہ راست مل کے آپ نے اگر اس کو کلیئر کرنا ہو تو یہ آپ کا حق ہے، آپ آ سکتے ہیں. اور علم کے تعلق سے، کیونکہ تربیت کی اصل بنیاد علم ہے، تو مختلف مراحل میں میں علمی بات بھی کرتا جاؤں گا کہ ہمارا علم کیا ہونا چاہیے تربیت کے اس مرحلے میں، کیونکہ اصل جو جان ہے ان دروس کی وہ ہے تربیت کے مرحلے کون سے ہیں، اور اس پہ اصل بات ہوگی. یہ سب مقدمے کے طور میں چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ علمی باتیں ہمیں سمجھ آئیں، جب تربیت کا ہم آغاز کریں تو کہاں سے کریں، کیسے کریں، اور کس طریقے سے ہم بہتر تربیت کر سکیں. تربیت کا معنی، تربیت کا جو لفظ ہے اصل میں رب یربی تربیتا، رب کا معنی ہے پالنے والا، زندگی کی ضروریات فراہم کرنے والا. رب یعنی تربیت کی، یربی تربیت کرتا ہے، تربیت پالنے کو کہتے ہیں انگلش میں اپرائزنگ. سنا ہے کبھی اپرائزنگ، کہ بچے کی اپرائزنگ اچھی ہوئی ہے، فلاں بچے کی اپرائزنگ بری ہوئی ہے، یا بروٹ اپ بھی کہتے ہیں، اپ برنگنگ بھی ایک لفظ ہے، اپرائزنگ، اپبرنگنگ، یہ سارے مختلف الفاظ ہیں بارک اللہ فیک، جس میں یہ تربیت کا لفظ معنی ہے، تربیت اسے کہتے ہیں. تربیت کی قسمیں یاد رکھیں، جب تربیت یا اپبرنگنگ یا اپرائزنگ جو ہے اچھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھی تربیت، اور اگر بری ہوتی تو یہ بری تربیت. تو تربیت دو قسمیں ہیں، ایک اچھی تربیت ہے، دوسری ہے بری تربیت. لیکن مسئلہ یہ کہ اچھی اور بری تربیت کے معیار کیا ہے، اگر یہ ہم جان لیں تو بات ہی ختم ہے. یہ اصل معیار ہمارے پاس کیا ہے، اکثر لوگوں کے پاس مختلف معیار ہیں، بعض سمجھتے ہیں اچھی تربیت کا معنی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے ہمارا بچے، بعض کہتے ہیں انجینئر بن جائے، بعض کہتے ہیں پائلٹ بن جائے، بعض کہتے ہیں ایم بی اے کر لے، بعض کہتے ہیں آئی ٹی کر لے، مختلف چیزیں. بعض کہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، حافظ بن جائے گا کافی ہمارے لیے. بعض کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے عالم بن جائے. دیکھیں مختلف اصل بنیاد کیا ہے، معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار یہ ہونا چاہیے، اچھی تربیت کے معیار یہ ہے کہ ایسی تربیت جس پر ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. تربیت، اچھی تربیت کا معیار وہ ہونا چاہیے جس سے ہمارا بنیادی مقصد پورا ہو. ہمارے وجود کے بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ الا ليعبدون کا مقصد جس تربیت میں موجود ہو وہ تربیت اچھی ہے، وہ جس میں موجود نہ ہو تربیت بری ہے. اور الا ليعبدون مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہے، یہ صرف زکوٰۃ روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ عبادت میں سے ہے، بنیادی عبادت ارکان اسلام ہے. لیکن عبادت کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کے کھوج اخی کا صدقہ. اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آپ مسکراتے ہیں یہ بھی صدقات و خیرات ہے. مسکرانا صدقہ. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف جیب خرچے ہوتے ہیں، ریال دیں، دس ریال دیں کسی فقیر کو، نہیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھاری سامان رکھ اس کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے گاڑی میں رکھتے ہیں یا سواری پہ اس کو رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کو صدقے میں دے کے. ایک کھجور نہیں، ایک کھجور آپ کے پاس ہے، آپ بھوکے ہو آدھی کھجور کھا لو اور آدھی کھجور اللہ تعالیٰ کے صدقے میں دے دو. ہو سکتا ہے کہ آدھی کھجور آپ کو جہنم سے آزاد کر دے. تو تربیت کا صحیح معیار یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسا بنے جس پر رب اس کا راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ تب راضی ہوتا ہے جو توحید عبادت اور اتباع سنت ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن جاتے ہیں. ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے آداب قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہو، ان کے مطابق ہو، ان کے مخالف نہ ہو. اور یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور اس پر ہم عمل کریں گے. ورنہ اپنے عقل کی بنیاد پر یا کسی امام کے قول پر یا کشف اور وجہ کے ذریعے سے یا خوابوں کے ذریعے سے ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کبھی کر نہیں سکتے. اور یہ جو دروس ہیں جن کی میں نے ترتیب دی ہے، یہ انشاءاللہ اس میں اچھی تربیت کے اصول ہم بیان کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بہترین اصول ہیں. اور ان اصول کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اپنی تربیت بھی کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں گے. پانچواں پوائنٹ تربیت کے ارکان. رکن کہتے ہیں کسی چیز کے ستون کو، بنیاد کو. کوئی بھی عمارت ہو بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی. تربیت کے بھی ارکان ہیں اور ستون ہیں جن کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی. نمبر ایک، تربیت کرنے والا. نمبر دو، جس کی تربیت کی جا رہی ہے. نمبر تین، جس چیز سے تربیت کی جا رہی ہے. نمبر چار، تربیت کا ماحول. نمبر پانچ، تربیت کا انداز. اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین جو ہے وہ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، اور یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4402. صحیح مبارکہ میں دیکھیں تربیت کی بات ہو رہی ہے. فأبواہ، تربیت کرنے والے بچے جن کی تربیت کی جا رہی ہے. یہودانہ، کس چیز سے تربیت کی جا رہی ہے؟ جس نے یہودیت سے تربیت کی، یہودیت اس کے پاس مادہ تھا تربیت کا، بچے یہودی بنے. جس کے پاس نصرانیت تھی، بچوں کو نصرانی بنایا. جس کے پاس مجوسیت ہی بچوں کو مجوسی بنایا، جس کے پاس ہندوازم میں بچوں کو ہندو بنایا، جس کے پاس ایمان ہے اس کا بچہ باقی مومن رہتا ہے جیسے کہ وہ تھا، اصل میں مسلمان تھا، یہ یہودی بچہ بھی مسلمان تھا، یہ نصرانی بچہ بھی مسلمان تھا، یہ مجوسی بچہ بھی مسلمان تھا، یہ ہندو بچہ بھی مسلمان تھا، تبدیل کیا اس کے والدین، تربیت کرنے والوں نے، کس چیز سے؟ تربیت سے. اور پھر چوتھے نمبر پہ تربیت کا ماحول، ماحول یہودی ہے بچہ یہودی ہے، ماحول نصرانی ہے بچہ نصرانی ہے، ماحول مجوسی ہے بچہ مجوسی ہے، ماحول ہندو ہے بچہ بھی ہندو ہے، اور ماحول ایمانی ہے تو بچہ بھی مومن ہے. پھر تربیت کا انداز، یاد رکھیں کوئی بھی تربیت کرنے والا بغیر انداز کی تربیت کر ہی نہیں سکتا. یہ انداز کیسے ہونا چاہیے؟ اب ہر رکن پہ ہم الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے. اب پہلی جو بات ہے، پہلا جو رکن ہے تربیت کرنے والا، تربیت کرنا، ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک قاعدہ ہے، فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ دے نہیں سکتا. ہم تربیت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تربیت کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ دیکھیں ہم تربیت ہماری بھی ہوئی، آپ کی بھی، سب کی تربیت ہوئی ہے لیکن اللہ کے نام پہ ہوئی ہے. اللہ کو شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے والدین امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ایک بنیاد تھی ان کے پاس، اس بنیاد سے مہٹن نے نہیں دیا. وہ پھر اللہ تعالیٰ فضل و کرم رہا ہے الحمدللہ کہ اس بنیاد مطابق جب ایمانی ماحول فراہم کیا جاتا ہے بچے کو اور وہ بچہ اس ایمان کو سمجھتا رہتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس ایمان کی بنیاد پر جب بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو جب بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا جب بھی کوئی بےمانی سامنے آتی ہے تو یہ ایمان اسے نظر آتا رہتا ہے. لیکن اور یہ لوگ خوش قسمت میں سمجھتا ہوں، یعنی جو بغیر علم کی تربیت کرتے ہیں اور بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہوتا ہے. ورنہ آپ سن کے حدیث بالکل واضح ہے، جیسے تربیت کرنے والے تربیت کریں گے جس چیز سے، تو بچے ویسے ہی ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے لیے تھا، صحابہ کرام سن رہے تھے. اس بہترین زمانے میں تربیت کے یہ ارکان ضروری تھے. اور آج کے زمانے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں پر تربیت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب تھے، جہاں پر تربیت کرنے والے عظماء تھے، عظیم لوگ تھے، آج تربیت کرنے والے کون ہیں؟ وہ عظماء اور علماء تھے، آج تربیت کرنے والے ہم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بس بڑے ہو رہے ہیں ہم بھی، بچے بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ زندگی گزر رہی ہے. تو پہلے نمبر پہ جو پہلی جو رکن ہے تربیت کا وہ ہے تربیت کرنے والا. تربیت کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں. اور تربیت کرنے والے کی صفات کیسی ہونی چاہیے؟ تربیت کرنے والا جو ہے وہ کیسا انسان ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ سمجھنے، بنیادی بات، کہ سب سے عظیم تربیت کرنے والا جو ہے، یہ سب سے عظیم تربیت کرنے والے اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہوں نے اپنی قوموں کی تربیت کی، اپنے گھرانے کی نہیں. ہمارے لیے ایک گھرانہ مشکل ہے تربیت کرنا، جنہوں نے پوری قوم کی تربیت کی. اور سب سے عظیم ہے سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت عام ہے جن و انس کے لیے، اور سب کی تربیت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کی تربیت کی، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ علم چھوڑ کے گئے، وہ عظیم علم چھوڑ کے گئے، اگر اس کو اپنا لیں یہ لوگ تو ان کی تربیت بھی بہترین طریقے سے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ تو ہیں. کس چیز میں؟ صرف نماز میں ہیں. صرف نماز ہم نے پڑھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صرف رفع دین کرنے میں، صرف امین بالجہر میں ہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہماری پوری زندگی میں، جن کے عقیدہ بنیادی چیز ہے. ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں، اور ہمارے اخلاق بھی جو سب سے بنیادی بات ہے. عقیدے کے بعد عبادات، اور عقیدہ عبادات کے بعد وہ اخلاق ہے. ہماری عبادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، فرض ہے یہ. لیکن ایک فرض کو پکڑ کر باقی فرائض کیوں ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو عبادات بھی نبوی ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی نبوی ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق بھی نبوی ہونے چاہیے، ہمارے معاملات نبوی ہونے چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہماری خرید و فروخت، ہمارے شادی بیاہ، ہماری خوشیاں غمیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین تربیت کرنے والے، بہترین مربی، سب سے عظیم تربیت کرنے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. تو سب سے بڑے عظیم مربی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سب سے عظیم تربیت کرنے والے ہیں انہوں نے سب سے بڑے علماء کی تربیت کی ہے. تربیت کرنے والوں کے لیے چند ہدایات ہیں. یہ ہم نے جان لیا کہ تربیت کرنے والا جو ہے بغیر علم کی تربیت نہیں کر سکتا. تو ہم علم حاصل کریں گے، علم کہاں سے ملے گا؟ نبوی اصول سے. ٹھیک ہے، پھر چند ہدایات ہیں تربیت کرنے والے کے لیے کہ اس کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ علم بغیر اخلاق کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو علم کی بات میں تب کروں گا جب ہم تربیت کرنے کا مرحلے کی بات کریں گے، کس چیز پہ کیسے تربیت کرنی ہے. جب اس کی باری آئے گی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، جو وہ بھی خاص رکن ہے کہ کس چیز پہ تربیت کرنی ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں پہلے رکن پہ، تربیت کرنے والا. علم کی بات ہم کر چکے، دوسرے نمبر پہ ہے اخلاق کی بات، اور تیسری بات کروں گا میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ کے تعلق سے ہم بات کریں گے ہمارا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیسے پورا کریں. ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اور لوگوں سے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، خاص طور پہ ہمارے بچوں سے. ہمارے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور جو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا کردار گھر کے باہر ہے اس کا اثر گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو ہم گھر کے باہر کیسے رہیں تاکہ ہم گھر کے اندر بھی ٹھیک طریقے سے رہیں. اگر ہم گھر کے باہر غصے میں رہتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں ہمارے گھر اس غصے سے، اس ظلم سے پاک نہیں ہو سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہدایات دی ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تربیت کرنے والے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اچھائی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتی. ادفع بالتي هي احسن، تم دفع کرو، دور کرو مسئلے کو، جھگڑے کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، بس جس کے تم جو جس کے تمہارے اور اس کے بیچ میں جو جھگڑا ہے، دشمنی ہے، وہ شخص جو ہے کأنہ ولی الحمیم، وہ آپ کا اس طرز انداز جو آپ نے اپنایا ہے وہ ولی اور حمیم ہو جائے گا، بہترین دوست ہو جائے گا. دشمن بہترین دوست ہو سکتا ہے. میں بات کروں اپنے بچوں کی تربیت کی، ذرا غور کریں، آپ کا سب سے بدترین دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بات عام نہیں ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا, اور یہ جو کیفیت ہے ادفع بالتی احسن کی, یہ ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ حاصل کر سکتے ہیں, صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ جن لوگوں نے صبر کیا, صبر والے حاصل کر سکتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم, بڑے قسمت والے اس کیفیت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ذو حظ عظيم وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. میرے بھائی صبر ہر خیر کی بنیاد ہے, حسن اخلاق کی بنیاد صبر ہے. ادفع بالتی حسن, ادفع بالتی احسن کی بنیاد صبر ہے. یہ سورہ فصلت آیت نمبر 34 اور 35 ہے. سورت فصلت آیت نمبر 34 اور 35, 34-35. تو حسن خلق کی بنیاد ہے, حسن اخلاق کی بنیاد ہے ادفع بالتی احسن, جس کی بنیاد ہے صبر. یہ ہم نے سیکھا ہے. اچھا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. عفو لے لو, معاف کرنا سمجھ لو کہ معاف کیسے کیا جاتا ہے. یہ بات عام لوگوں کے لیے ہو رہی ہے, ذرا غور کریں آیت کریمہ پہ, عام مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے. خذ العفو, بعضوں کا دشمنوں کو بھی ہم معاف کرنا پڑتا ہے. ہم بات کریں بچوں کی تربیت کی, اپنے بچوں کو ہم معاف کرتے ہیں کیا؟ ہم اپنی بیویوں کو معاف کرتے ہیں؟ یہ ہماری بیوی ہمیں ہمارے بچے کو معاف کرتی ہے؟ یاد رکھیں آج آپ اپنے بچوں کو معاف نہیں کریں گے, کل وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ جان لیں کہ معافی کیا ہوتی ہے. غلطی تو ہو جاتی, غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے. بیوی سے غلطی ہوئی فوراً پکڑ لیا, 10 باتیں سنائی, ڈرایا دھمکایا, بعض ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں. خذ العفو جانا ہے کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف, عفو لے لیں اور اچھائی کا حکم دیں, عرف کا حکم دیں, نصیحت کریں, اچھی بات کریں. دیکھیں بات لین دین کی ہو رہی ہے. جب عفو لیا ہے, معاف کیا ہے, تو اس معافی کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی تو کریں, نصیحت بھی تو کریں نا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے دور ہو جاؤ. جاہلوں کے ساتھ رہو گے تو پھر یہ دو بہت مشکل ہو جائیں گے, معاف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور اچھی نصیحت بھی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جاہل تو پھر جاہل ہی ہے نا, جاہل تو معاف کرنا جانتے نہیں, اور جاہل اچھی نصیحت تو کیا اچھا ہی جانتے ہی نہیں. سورة الاعراف آیت نمبر 199. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سید معاذ رضی اللہ عنہ کو, سید معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. غور سے سنیں, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل کی زینت ہونی چاہیے. اتق الى حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه, اور جب کوئی غلطی ہو, جب کوئی برائی ہو, تو فوراً اس کے بعد اچھائی بھی کرو. تمحوها اسے مٹا دے گی. ارے بھائی اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کسی پہ ظلم ہوا, معافی مانگی اور اس پہ ایک احسان کر دیا, مٹ گیا, اللہ سے توبہ کی, مٹ گیا. اور سب سے اچھا یہ کہ اللہ سے توبہ کریں. برائی ہے, توبہ کی, اور توبہ سب سے بڑی اچھائی ہے, اور اچھا عمل کیا, یہ برائی اس اچھائی سے مٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن, اور لوگوں کو بہترین اخلاق سے پیش آؤ. صحیح ترمذی روایت, جو سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1987. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو پیش آؤ اچھے اخلاق سے. ہم بات کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کی, اپنے گھر والوں کی. اگر لوگوں کا حق ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو ہمارے بیوی بچوں کا حق نہیں ہے کیا؟ اولین حق ہے. اپنے والدین کا حق نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ گھر کے باہر بڑے خوش ہوتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, جو ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, کبھی سرخی ہے, کبھی لالی ہے, کبھی پلواہٹ ہے, تبدیلیاں, یہ آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں, اور پیشانی کی سلوٹیں بڑھ جاتی ہیں, سینے ایسے گردن اکڑ جاتی ہے, سینہ ایسے تان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی جلاد داخل ہوتا ہے جیل خانے میں. معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کا انداز ہے یہ. ابھی باہر مسکرا رہا تھا, خوش تھا, جو ہی گھر میں قدم رکھا ہے اور سب سے پہلے چیخ کے بات کرنا ہے, غصے میں بات کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مرد گھر میں آیا ہے, ڈرانا دھمکانا اس کی بیوی مصیبت میں. سب سے زیادہ مصیبت ایسے لوگوں کی جو ہے اس کی بیوی ہوتی ہے بیچاری. اور آپ لوگ بھی ناراض نہ ہوں, بعض بیوی ایسے ہوتی ہیں, خوش ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, خوش ہوتی ہیں, جو ہی خاوند گھر میں آتا ہے تو اس کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. غصہ, پریشانی, زور سے بولنا کہ خاوند پتہ چلے ابھی ذرا دھیان سے آنا, میں تپی بھی ہوں. وہ بیچارہ پھر آتے دیکھتے بھائی ابھی سے کام سے میں تھک کے آیا ہوں, پتہ نہیں اب کہاں سے بات شروع کروں, کیا کہوں کیا نہ کہوں. اور بچے دوڑ کے آتے ہیں, بریکنگ نیوز, ایک دو تین چار دس, بابا اس نے یہ کیا, اس نے یہ توڑا, اس نے وہ, پر ماما نے اس کو مارا ہے, اس نے اس کو یہ گالے دیے, اس نے یہ کیا ہے. یہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں, میں باہر اچھا نہیں تھا کیا. تو یہ نمونے بھی ہیں, وہ نمونے بھی ہیں, وہ سب ہمارے گھرانے میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھرانے اس چیزوں سے پاک ہو جائیں. میں جانتا ہوں کہ یہ بیچارے بھی انسان ہے, یہ بیچارہ بھی انسان ہے, اور انسان میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطاء, آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں, وہ خیر خطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. اس کی گردن جو اکڑی ہوئی ہے اسے جھکنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اور یہ اپنے بچوں کے لیے اچھے اخلاق, اپنی بیوی کے لیے. سبحان اللہ. حسن خلق کی قسمیں دو ہیں. نمبر ایک جبلی ہے. جبلی یعنی انسان پیدا ہی اچھے اخلاق سے ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے, بڑا احسان ہے. اور دوسرا ہے کسبی, انسان سیکھتا ہے, اس کا علم حاصل کرتا ہے, اس کے اصول ہیں, حسن اخلاق کے بھی اصول ہیں جیسے ہم جانیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. علم صرف علم حاصل کرنے سے ممکن ہے, اور حلم بردباری جو ہے وہ بردباری سے ہی ممکن ہے. حسن خلق کے ارکان چار ہیں. نمبر ایک علم. علم بنیاد ہر چیز کی, دیکھ ہر جگہ پہ علم آ رہا ہے علم, کیونکہ جاہل اعرابیوں کے بد اخلاقی کے قصے بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب کی جاہلوں کی تربیت کیسے کی, یہ بھی آئے گا انشاءاللہ. لیکن علم حسن اخلاق کی سب سے پہلی بنیاد ہے. نمبر دو صبر, نمبر تین بہادری, نمبر چار عدل و انصاف. یہ چار چیزیں کسی شخص میں پائی جائے نا اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ پانچواں بھی کہتے ہیں نرمی, لیکن نرمی جو ہے حقیقت ہے وہ عدل و انصاف کے اندر شامل ہے. عدل و انصاف بہت ساری چیزوں کو شامل ہے, نرمی بھی عدل و انصاف کو شامل ہے. اہم قاعدے ہیں حسن اخلاق کے اور لوگوں کے ساتھ اچھے رہن سہن کے. اور یہ قاعدے ہیں ادفع باللتی احسن, میں کیسے ادفع باللتی احسن کروں, اس کے جواب یہ پوائنٹ ہے. نمبر ایک یاد رکھو کہ ہم اور ہمارے گھر والے اکیلے اس معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ بنیادی بات ہے. ہم الگ سے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رہ نہیں سکتے تاکہ دنیا سے اور اس معاشرے سے ہم دور ہو جائیں جو برا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے رہنا اسی معاشرے کے اندر. اور جب اس معاشرے میں رہیں گے تو اچھے برے لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹاکرا بھی ہوگا. ان کے ساتھ رہیں گے ہم. جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے اور الگ سے ہو جاتے ہیں, الگ زندگی بسر کرتے ہیں, ان لوگوں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں رہتے ہوئے بھی اچھا عمل کرتے ہیں, ان کو نصیحت کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے, معاشرے سے الگ نہیں ہو سکتے. معاشرہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اسی معاشرے میں رہیں گے. یہ معاشرہ ہم نے ہی بگاڑا ہے اور ہم کوشش کریں اسے سدھارنے کی. دوسرے نمبر پہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, دوسرا جو قاعدہ ہے, جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تمہیں سے کوئی شخص ہوگا مومن نہیں ہو سکتا, ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس شخص کے جب تک کہ جو اپنے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص اونچے آواز سے میرے ساتھ بات نہ کرے, اس کو پسند ہے کہ مجھے بھی اونچے آواز اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے پسند ہے کوئی بس ظلم نہ کرے, اسے بھی پسند ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرے بچوں کے اچھے استاد ہونے چاہیے, اسے بھی پسند ہے کہ اس کے بچوں کے اچھے استاد ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب اپنے بچوں کو پڑھاؤں میں استاد ہوں تو زیادہ دھیان دوں, جب دوسرے بچوں کو پڑھاؤں تو اس میں نقص اور کمی سے پیش آؤں اور بدخلاقی سے پیش آؤں. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک ایسا راستہ بتائیں جو جنت کی طرف اور آسان بھی ہو. جنت کی فکر ہے, جنت کی راستہ جنت کی طرف اور آسان بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسا راستہ جو جنت کے قریب کر دے, سوری یہ الفاظ ہے, ایسا راستہ جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے, ایسا آسان راستہ جو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے جہنم سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان تصلی وتصوم وتزکی وتحج وان تاتي الناس من حيث تحب ان ياتوك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, تو ارکان اسلام ہے. لیکن یہ نہ بھولو کہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے پاس پیش ہے, کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آئے. نمبر چار, حسن اخلاق کے چار ارکان میں بیان کر چکا ہوں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر پانچ, حسن الاستماع. حسن الاستماع جانتے ہیں, یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کرے نا تو آپ بہترین طریقے سے اس کی بات سنو. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, آپ بھی بات کر دیتے ہیں, یا آپ کبھی موبائل پہ بھی بات کر رہے ہیں اس سے بھی بات کر رہے ہیں, یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں بعد میں سن, یہ بھی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. حسن اخلاق اگر آپ چاہتے ہیں تو جب کوئی شخص آپ سے جب بات کرے تو اس کو حق ہے کہ آپ اس کی بات صحیح طریقے سے سنیں, کہ آپ نہیں پسند کریں گے کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ مصروف ہو. آپ سے کوئی بات کرتا ہے, آپ مصروف ہو جاتے ہیں, اس کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو استماع جو ہے یہ ایک فضیلت ہے, سنیں. نمبر چھ, اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, لوگوں کی حالتیں بھی ایک جیسے نہیں ہیں. مختلف لوگ مجھے ملیں گے اس معاشرے میں, میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. نمبر سات, حسن الکلام. سنے تو اچھا سنے, یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے بہت سے مختلف قسمیں ہیں, جب بات کریں اگرچہ مختلف لوگوں کی بات اچھی ہونی چاہیے. اچھی بات کی بنیاد علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اچھی بات کی بنیاد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے تو وہ یا تو خیر کہے یا خاموش ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6018. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. کلمہ طیبہ اچھی بات اچھے کلام اچھے الفاظوں سے بات کرنا بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2989. آٹھواں قاعدہ ہے حسن اخلاق کا حسن العشرہ. اچھے طریقے سے عشرت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں وخالق الناس بخلق حسن. اچھے اخلاق سے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ معروف کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اچھی عشرت کے ساتھ رہو. نمبر 9 نفع الناس لوگوں کو فائدہ پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین نصیحت ہی کا نام ہے اور نصیحت سے بڑھ کر کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے آپ لوگوں کو. اور یہ روایت جو ہے الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابی ولرسولی ولئمۃ المسلمین وعامتہم. صحیح مسلم حدیث نمبر 55. اور اسی طریقے سے نفع میں مدد کرنا لوگوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وان تعدل بین اثنین صدقہ. دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرتے ہو صدقہ ہے. صلح کرواتے ہو صدقہ ہے. وتعین الرجل علی دابته فتحمله علیها صدقہ. ایک شخص سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے لیکن وہ قد چھوٹا نہیں چڑھ سکتا سوار نہیں ہو سکتا. اب اسے سواری پہ سوار کروا دیتے ہیں یا سامان اسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اور ترفع له علیها متاعه یا کچھ اسے اس پہ رکھ دیتے ہیں صدقہ. یہ بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2989. نمبر 10 حسن المنظر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور آپ کا اثر ہو لوگوں پہ آپ کا جو حلیہ ہے آپ کا جو منظر ہے آپ لوگوں کو خوبصورت نظر آئے اچھے دکھیں صاف اور ستھرے. خوبصورت مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میک اپ کر کے جائیں. خوبصورت مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے اپنی داڑھی کو ٹھیک کریں اپنے چہرے کو ٹھیک کریں. بعض لوگ اپنی خوشبو لگائیں خوشبو اچھی ہونی چاہیے. بعض لوگ قریب سے گزرتے ہیں دل دھڑکتے ہیں پریشانی ہو جاتی ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اتنی عجیب سی بو ہوتی ہے. اپنی حالت کو ٹھیک کریں. جیسے کہ آپ کو پسند نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھو اس کی بدبو آ رہی ہو تو اس کو بھی پسند نہیں کہ آپ کے جسم سے بدبو ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان. طہور جو ہے پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 223. حسن الظن 11واں قاعدہ ہے حسن اخلاق کا وفن التعامل مع الناس کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا. حسن الظن اچھا گمان رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم کے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے گناہ کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سورۃ الحجرات آیت نمبر 12. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرو دور ہو جاؤ کیونکہ بعض گمان یعنی بدگمانی جو بعض گمان جو ہے جسے بدگمانی کہا جاتا ہے وہ گناہ ہے. نمبر 12 رفق نرمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان رفق فی شیء الا زانہ. رفق آسانی کسی چیز میں نہیں پائی گئی الا کہ وہ چیز خوبصورت ہوئی اور کسی چیز سے نہیں نکالی گئی الا کہ وہ بدصورت ہوئی اور وہ خراب ہوئی. اور اس رفق اور نرمی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دو پیارے پیغمبر بھیجتے ہیں موسیٰ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بدترین کافر کی طرف اور حکم یہ دیتے ہیں فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. جا کے اسے قول لین نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے. نمبر 13 التجاوز عن الاخطاء والمسامحة. عفو کرنا معاف کرنا غلطیوں کو درگزر کرنا. اور میں آیت بیان کر چکا سورۃ الاعراف آیت نمبر 199. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. نمبر 14 الحب فی اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا. آپ جس شخص محبت کریں چاہے آپ کی بیوی بچوں سے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جس میں پائے جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے ان یحب المرء لا یحب لاخیہ, کہ کسی شخص محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. نمبر 15 مرا اور جدال سے اجتناب کرنا, بغیر علم کے بحث مباحثہ کرنے سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من يجادل في الله من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني اطفه يضل عن سبيل الله, کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی دین کی بات کرتے ہیں بغیر علم کے, بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب, بغیر کسی دلیل کے. اس کی وجہ یہ کہ متکبر ہیں. نمبر 21 نمبر 16 جسے تم پسند کرتے ہو محبت کرتے ہو اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے, خاص طور پر بچوں سے کہو اے میرے بیٹا تم میرے مجھے پیارے ہو, بہت پیارے ہو مجھے. بیوی سے کہو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم آج پیاری لگ رہی ہو, کیا جاتا ہے؟ اور پھر دیکھیں ریئیکشن دیکھیں آپ, وہ کہیں گے آپ بھی مجھے آپ 14 دن کا چاند لگ رہے ہو. ذرا تھوڑی سی مدح بھی کر لیا کریں بھائی, کیا جاتا ہے؟ جسے پیار کرتے اسے کہو میں تم سے پیار کرتا ہوں. ہم شاید ڈرتے ہیں, پتہ نہیں چھپاتے ہیں, پیار تو ہوتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے کہنے کی, جی شاید یہی وجہ ہم بزدل ہیں ڈرپوک کے, پتہ نہیں. ویسے بزدل نہیں, پیار کی بات سے ہم بزدل ہیں. بتاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اے بیٹا تم بڑے پیارے لگ رہے ہو مجھے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, ایسے پیارے لگتے رہنا, آج تم بڑے صاف ستھرے ہو. یہ نہ ہو جیسے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا, سر کیا میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا. اس کی بیوی ایک دفعہ بن ٹھان کے آئی خوبصورت, اس نے دیکھو اسے رہا نہیں گیا, اس نے کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق ہے. اسے رہا نہیں گیا بیچارے سے, پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد بیوی کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے, تو دیکھے ذرا الفاظ دیکھ, اسے رہا نہیں گیا. اس نے کہا اگر تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہو پھر تمہیں طلاق ہے, یعنی تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اب جوش میں تو کہہ دیا نا, تو گزارش ہے یعنی میرے اپنی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سال میں ایک دفعہ نہیں بن ٹھن کے جائیں اپنے خاوند کے سامنے, کہیں وہ یہ الفاظ نہ کہتے بیچارہ بے ساختی میں پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے. عیدوں میں یا بعض شادیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری بیویاں بڑے یعنی بن ٹھن کے جانتی ہیں, پھر ہم یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب عید آئے گی یا پتہ کب کسی کی شادی ہوگی. تو پھر اس شخص کو ندامت ہوئی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس گیا, کہا امام صاحب میں بڑا پریشان ہوں, کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے بیوی سے یوں کہہ دیا, بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے کہا اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو پھر تمہیں طلاق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا, چاند سے بھی خوبصورت ہے. تو کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھیں, صرف اتنا کہیں آپ پیاری لگ رہی ہیں اتنا کافی ہے. نمبر 17 تبادل الہدایا, ہدیہ دینا ایک دوسرے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو, تحفے دینا ایک دوسرے کو, تحفہ دو محبت بڑھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کب تحفہ دیا آخری مرتبہ اپنی بیوی کو؟ آپس کی بات ہے, بڑا امبیرسنگ سوال ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کب دیا تھا, پتہ نہیں مجھے خود یاد نہیں. سبحان اللہ, اپنے بچوں کو کب تحفہ دیا تھا؟ پاس ہوتے تب تحفے دیتے, امتحان ہو رہے نا اب تحفے ہم ڈھونڈ رہے کون سے دے, پاس ہوگا تو بچوں کو تحفہ دیں گے. ہم دیکھیں ایوز بھی دیتے ہیں بچوں کو, ہم یہ تربیت کر رہے ہیں. دیکھیں لین دین کی بات ہوتی ہے, تجارت ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ بھی, کچھ دور کچھ لو. کبھی ایسے دل کیا کہ اس کی قیمت دیکھیے کیا, ایک ریال کی تقریباً پین ہے یہ. اپنے والدین کو ہم نے کب تحفہ دیا آخری بچوں؟ دیکھیں اس پین کی کیا قیمت ہے, جا کے اپنے والدین کو پیش کریں کہ میرے والد محترم ابا جان یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں, پھر مسکراہٹ اور چہرے پہ رونق دیکھیں ذرا. والله اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے لیکن تحفے کی قیمت دل پہ اثر کرتی ہے. پیسوں کو نہ دیکھیں آپ, آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب تحفہ پیش کرتے ہیں محبت کیسے بڑھتی ہے اور رشتے کیسے مضبوط ہوتے ہیں. تو آج بہنیں خوش ہو رہی ہیں کہ آج جا کر کوئی نہ کوئی تحفہ ملے گا, تحفے جا کے دے دینا کوئی تھوڑا چھوٹا سا کوئی بھی. اور تحفہ صرف مرد نہیں دیتے, بیوی بھی تحفہ دیتی ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہم بھی دیتے رہیں, کبھی آپ بھی اپنی تھوڑا بچت کر کے تحفہ دے دیا کریں, چاہے وہ پین ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک ریال کا قلم لے لیں اور دیکھیں ریئیکشن دیکھیں. میں بہن سے گزارش کروں گا یہ کر کے دیکھیں کبھی. آپ خامی تھکا آتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ایک جوس کا ڈبہ آپ پیش کر کے دیکھیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. بس ایک ریال کا جوس ملتا ہے, مہنگے والا نہیں, ایک ریال والا سستا سے کر کے دیکھیں. 18 مسکراہٹ. مسکراہٹ سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسم کی وجہ اخی کا صدقہ, اور اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکراتے رہیں, خوشی ہو یا غمی ہو, مصیبت ہو پریشان ہو. اس مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے حالات ہوں, آپ کسی کے سامنے بیٹھتے, کسی گفتگو کرتے ہیں, تو مسکرا کر بات کیا کریں. اب وہ جائے گا نہیں آپ کا, مسکراہٹ ہمیں خریدنی پڑتی, مفت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مفت ایک راستہ دکھا رہے ہیں جس میں آپ کو جائے گا نہیں, لیکن آئے گا آپ کے پاس بہت کچھ. نمبر 19, اگر غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو معذرت کر لینا. ارے معذرت بڑے لوگ کرتے ہیں, ہم غلطی کر لیتے ہیں, ہٹ درمی کرتے ہیں, ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی, پھر نفرت, پھر جدائی, تیسری, دسویں, بیسویں غلطی کر لیتے ہیں. ارے غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں خاوند ہوں, غلطی ہو جائے, بیوی سے معافی مانگوں. ہاں مانگو لو معافی, کیا ہوتا ہے بھائی؟ کون ہو تم؟ آسمان سے گرے ہوئے ہو یا زمین سے نکلو؟ ہو کیوں, کیا چیز ہو تم؟ غلطی بیوی کرے تو معافی مانگے, اور تم غلطی کرو تو معافی نہ مانگو, حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی معافی مانگو, بچوں سے غلطی ہوئی بچوں سے معافی مانگو, بیٹا معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ارے بچے تو پھر بیوی بچے سر پہ نہیں بیٹھ جائیں گے, تو بھائی سر ہے کس کے لیے بھائی؟ اگر بچے بیوی نہیں بیٹھائیں گے کس کو بیٹھائیں گے پھر سر پہ؟ بیٹھے تو بیٹھنے دے نا, لوگوں کو بٹھائے رکھیں گے, کس کو بٹھائیں گے ہم؟ اتنی محنت کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے, بیوی کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی غلط فہمی ہے آپ کی, شیطان کا بہکاوا ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کی بیوی بگڑ جائے گی, بچے بگڑ جائیں گے. بازو میں بیماری ہے یہ, آپ ذرا کر کے تو دیکھیں نا, پھر دیکھیں. اور بعض بیوی بچوں میں بیماری ہوتی ہے واقعی, لیکن وہ بہت کم, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی آپ ڈھیل دیتے اتنی سر پہ بیٹھ جاتے ہیں, سر پہ سر پھر سوار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پانچ انگلے برابر نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہیں. اکثر بھی بچوں کی تربیت اگر آپ اس انداز سے کرتے ہیں, جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں, تو اس میں کافی خیر ہوتا ہے. اور مزے کی بات ہے دوسروں کے لیے عذر پیش کرنا, تے خود عذر کرنا غلطی پہ, اگر کسی غلطی ہو جائے اس کا کوئی عذر ڈھونڈے, اسے غلطی کی کوئی وجہ ہوگی. ہم غلطیاں پکڑتے ہیں, کسی سے غلطی ہوگی, پھر بیوی سے غلطی ہوگی, ارے اس کی ضرورت ہے غلطی کرنے کی؟ غلطی کیوں کی اس نے؟ اس کی ایسی کی تیسی, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہتے ہم, گالی گلوچ سے بات شروع ہوتی ہے, طلاق میں جا کے ختم ہوتی ہے. ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا بیچارے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوگی, بیچارے اپنے والدین سے دور ہے, شاید یہ بھی اس کو پریشانی ہوگی, بیچاری سارا دن کام کیا ہے, اس نے تھکی بھی ہوگی, اس لیے اس نے ایسی بات کی. وہ ایسی تو ہے نہیں, ہے تو بیچاری اچھی ہو, لیکن بعض اوقات ایسے جھگڑا کر لیتی, ہو سکتے اس کی کوئی وجہ ہو. ہم نے کبھی وجہ ڈھونڈی ہے ویسے آپس کی بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے اور کیوں کہا, کیسے کہا ہے, اور فوراً دیکھیں طاقت ہمارے پاس ہے, کمزوری اس کے پاس ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کمزور ہوں گے, طاقت اس کے پاس ہوگی, اور حساب رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ لے گا. آج وہ ہمارے بس میں ہے, کر ہم اپنے بس میں نہیں ہوں گے. اور بعض دیکھیں علماء سے غلطی ہوتی ہے, اگر علماء حق ہیں, رسول جماعت کے علماء ہیں, کہ کہیں بھی غلطی ہو جاتی کسی مسئلے میں, تو طالب علم کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اس کے بڑے پیارے انداز سے اس کا رد کرے غلطی. دیکھ غلطی غلطی ہوتی, چاہے امام سے ہو, چاہے عالم سے ہو, چاہے جاہل سے ہو, غلطی تو غلطی ہے, لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ جو نظر ثانی کا مستحق ہے, یعنی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, ادب ہے نا, الفاظوں میں الفاظ بھی چونا کرے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب فقہ کتاب شرح الممتع, یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے, اس میں امام احمد حنبل کی فقہ میں جو غلطیاں ہیں, جب اس غلطی کو بیان کرتے ہیں نا, والا بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں, امام صاحب نے یہ بات یہاں پہ فرمائی ہے, یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے. اور امام صاحب کی یہ دلیل ہے اور حق بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہماری یہ دلیل ہے۔ ایک مرتبہ شیخ صالح علی شیخ حفظ اللہ جو ہیں، امام ذہبی کی کتاب شرح کر رہے تھے، اس میں امام ذہبی کی ایک غلطی نظر آ گئی ان کو۔ اب سوچا میں کیا کہوں، تھوڑے خاموشی کے بعد کہتے ہیں لعلہ لم یضبط ھذا الباب، امام ذہبی سے وسیلے میں توسل میں غلطی ہوئی ہے، امام ذہبی معروف امام ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ نبی کا صدقہ کہنا جائز ہے، غلطی ہوگی، امام سے غلطی ہوگی۔ اب جب ان کی بات آئی، اب لوگوں کو حق بات بیان کرنی ہے، امام ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، لوگوں کو حق بات کرنی ہے، فرماتے ہیں لگتا ہے کہ امام صاحب نے، عالم تو ہے لیکن اس جزء کو، اس علم سے، اس موضوع کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے بھائی، میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں، کیا انجینئرنگ بھی مجھے آنی چاہیے؟ یا ڈاکٹر کا ہر شعبہ، دماغ کا آپریشن بھی میں کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں، دل کا آپریشن میں نہیں کر سکتا ہوں، میرا علم جو ہے وہ بہت سارا ہے لیکن ایک عموم میں ہے، بہت ساری جزیات مجھ سے چھوٹ جاتی ہیں، شریعت کے علماء سے بھی بہت ساری جزیات چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ عالم حق کی یوں ہوتا طریقہ ہوتا ہے، اور جو بدعتی لوگ ہیں ان سے انداز دوسرا ہوتا ہے۔ بدعت واضح طریقے سے بیان کی جاتی ہے، یہ بدعتی ہے، باقی علماء حق جو سلف صالحین اگر راستہ چھوڑ دیتے تھے، راستہ تبدیل کر دیتے تھے جب کوئی بدعتی گزرتا۔ نمبر 20، حقوق کی ادائیگی۔ میرے بھائی یہ بڑا اہم ایک بنیاد ہے کہ حقوق کی ادائیگی جب تک آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے اخلاق بھی باقی رہیں گے، جب حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوگی پھر مصیبتیں آتی ہیں، اور مسلمانوں کے حق مسلمانوں پر ہم جانتے ہیں، بہت سارے احادیث اس میں آئی ہیں، تو ان حقوق کو جاننا، خاص طور پہ بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اور ان سے زیادہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور ان سے زیادہ ہیں رب العالمین سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں۔ نمبر 21، وعدے کی پابندی۔ وعدے کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہتے ہیں تو وعدے کے پابند بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کہ منافق کی آیت 3 ہے، اور منافق سب سے بڑا بد اخلاق انسان ہے، منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، تو وعدہ خلافی جو ہے وہ نفاق کی نشانی ہے۔ نمبر 22، حسن مزاح والملاطفہ، آپ مزاح کریں، مذاق کریں لیکن احسن طریقے سے۔ نمبر 1، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، نرمی ہو، سختی نہ ہو۔ نمبر 3، مذاق نہ اڑانا ہو۔ نمبر 4، گالی گلوچ نہ ہو۔ نمبر 5، شرع کے مطابق ہو، شرع کے خلاف نہ ہو۔ یہ قاعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، نمبر 23، محرمات سے اجتناب۔ محرمات سب سے بڑے بد اخلاقی ہیں میرے بھائیوں، اور جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، تجسس، حسد، بغض، بہتان، یہ سارے کے سارے بد اخلاقیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں مفلس تو وہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ درہم، نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کو مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کا مال چھینا ہے، اور یہ لوگ اس کا دامن پکڑ کے آئیں گے، تو پھر ان لوگوں کے جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اس کے جس نے ظلم کیا ہے اس کے نیکیاں اللہ تعالیٰ لے لے گا، ان کو دے دے گا، وہ جب اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی ان کی بدکاریاں اس کو دے دے گا، اور اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اتنی کافی ہے، میں ٹارگٹ کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پہ، بات ہو رہی ہے جو تربیت کرنے والا ہے، یہ تو ہم نے جانے کہ ہم کیسے ہیں، تربیت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، یہ اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، پھر ہم تربیت انشاءاللہ کریں گے۔ اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یاد رکھیں صرف ایک نہیں ہونا چاہیے، اصل ٹارگٹ تو ایک ہے، ایمان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کہ ایمان کے اوپر قرآن اور حدیث صرف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہماری تربیت ہونی چاہیے، یہ تو بنیاد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ بچے کی عقل درست ہونی چاہیے، اس کی سمجھ درست ہونی چاہیے، بچے کو سوشل ہونا چاہیے، اپنے معاشرے میں گھل ملنے والا ہونا چاہیے، دور دراز رہنے والا بیماروں کی طرح نہیں، اور تندرستی کہ بچوں کو تندرست کیسے ممکن ہے، جیسے عقل اس کی تندرست اور اچھی ہے اس کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بعض بیماریاں ہیں، بچوں کو پیٹ میں کیڑے ہوتے والدین پرواہ نہیں کرتے، بچہ کمزور ہوتا جاتا ہے، بس وٹامنس کی دوائی لکھتے جاتے ہیں فارمیسی سے لے کے، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ بچوں کی جو صحیح صحت ہے تقریباً 80% سے زیادہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں 5 سال کی عمر میں، تقریباً جو پہلے 5 سال ہیں 100 میں سے 80 بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ شاید، اور والدین سے غافل ہوتے ہیں۔ تو صحیح علاج کروائیں، تندرست بچہ ہی صحت مند بچہ ہی اچھا بن سکتا ہے، کمزور بیمار بچہ کہاں بیچارہ کیسے اچھا بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا یہ بھی ٹارگیٹ ہوگا ان دروس میں کہ ہم بچے کو فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی، جس میں نماز نفل ہے یا نفل روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے اہم ہے وہ ہے نفل صدقات اور تطوعات جو ہیں اچھے کاموں میں، صرف پیسے سے نہیں، بعض بچوں کی تربیت دی جائے کہ کسی کی مدد کیسے کی جاتی ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی شخص تکلیف میں ہے، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے، آپ اس کی خاص طریقہ بتائیں گے، ہم بتانا چاہیے ہمیں۔ اور یہ بھی ٹارگیٹ بتانا چاہیے بچوں کو، دیکھو بچے کہ اپنا ایک مقصد بناؤ، ایک ٹارگیٹ بناؤ، اگر وہ پورا نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بہت سارے اور بھی آپشنز آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ کے نمبر نہیں ہے میڈیکل کے تو پریشان کیوں ہو، آپ نے سائنس پڑھی ہے، کسی اور شعبے میں دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو۔ لیکن ہم جب یہ راستہ نہیں اپناتے، یہ راستہ اپناتے، ارے تمہارا نمبر یہ ہے، میری ساری محنت ضائع کر دی، تم ناکارا ہو، تم یہ دو باتیں سنتے ہیں بچہ، پہلے ٹوٹا ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، پھر اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھے۔ تو اسے بتاؤ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ آج درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے جو باقی ارکان ہیں تربیت کے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم روشن روشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت قرآن اور سنت سلف صالحین قرآن منہج کے مطابق کریں۔ واللہ اعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.